قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ احکام قرآن۔ سورہ ممتحنہ کے منتخب آیات ہمارے مطالعہ میں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آج ہم آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے تحت تفسیر نکاح سنیں گے، ان آیت مبارکہ کا شان نزول سنیں گے، اور ان آیت مبارکہ سے حاصل شدہ جو نکات ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بات بیان ہوئی کہ سورہ ممتحنہ جو ہے اس کے شان نزول کا موقع ہے صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر فتح مکہ کا زمانہ۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو صلح حدیبیہ جب ہوئی، جو ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ کفار کے ساتھ، سلمان ایگریمنٹ، تو اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں کچھ واقعات پیش آئے، جو شرائط طے پائی تھیں اس شرائط کی پیروی کرنے کے تعلق سے، اس کی خلاف ورزی کرنے کے تعلق سے کچھ واقعات پیش آئے۔ تو آیت نمبر 10 میں جو پس منظر بیان ہو رہا ہے اس کا تعلق کچھ واقعات سے ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد پیش آئے، اور جو شرائط نامہ تھا اس شرائط نامے کے نتیجے میں وہ رونما ہوئے۔ جو آیت نمبر 12 ہے اس کا تعلق فتح مکہ کے دن پیش آنے والے ایک اہم واقعہ سے ہے۔ تو یوں ایسا نہیں ہے کہ صرف صلح حدیبیہ سے متعلق ہی باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، اس صورت میں مختصر صورت ہے، لیکن کچھ باتیں جن کا تعلق صلح حدیبیہ کے بعد پیش آنے والے واقعات سے، اور کچھ کا تعلق فتح مکہ کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات سے۔ آئیے سب سے پہلے تو آیت نمبر 10 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، بڑی طویل آیت مبارکہ ہے۔ جی،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اللہ اعلم بإیمانہن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، واللہ علیم حکیم۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کر لو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو، نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال، اور ان کے کافر شوہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافر نیوں کے نکاح پر جمے نہ رہو، اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا، اور کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
ناظرین محترم، آیت مبارکہ بڑی ہی اہم آیت مبارکہ، بہت سارے اہم جو کنٹینٹس ہیں، بہت سارے بنیادی جو نکات ہیں اسلامی تعلیمات کے، اس آیت مبارکہ سے جھلک رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ چونکہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب معاہدہ طے پایا کفار کے ساتھ، جس پر بعض صحابہ اکرام علی مردوان کو یوں افسردگی تھی کہ ہم نے ایک کمزور معاہدہ سائن کر لیا، لیکن وہ اس معاہدے کے دور رس جو نتائج ہیں وہ ان کی توجہ میں نہیں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے واقف تھے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کا رہنے والا وہ مدینہ منورہ آ جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کو واپس لٹائیں گے۔ کفار جو ہے اس معاہدے کے اس شک پر انہوں نے بڑا جشن منایا کہ دیکھیں ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارا پلڑا بھاری ہے اور ہم جو ہیں وہ غالب ہیں، تو بڑے خوش ہوئے وہ۔ اب اس معاہدے میں جو الفاظ تھے وہ الفاظ تھے رجل ان کے، کہ کوئی مرد جو ہے وہ اگر مکہ مکرمہ سے آ جائے مدینہ منورہ تو اسے مسلمان پناہ نہیں دیں گے، اس کو مکہ لٹایا جائے گا۔ تو ان مسلمان مردوں کے حوالے سے تو مشکل شرط تھی کہ جو کفار کے چنگل سے نکلنا چاہ رہے تھے، آزاد زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنا چاہتے تھے، لیکن آزمائش، ابتلاء اور امتحان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک سیمی فائنل تھا، اور یہ ایک صلح حدیبیہ، ایک چھوٹی فتح تھی جو کہ پیش خیمہ ثابت ہوئی بڑی فتح کا، فتح مکہ کا۔ تو اس معاہدے کو اولاً تو کفار نے خود توڑا، اور خود توڑ کر جنگ کو اپنے اوپر مسلط کیا، اور اس کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے اور بغیر جنگ کے ہوتی ہے۔ اب ایک طرف تو اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والا کوئی مسلمان مدینہ منورہ نہیں جا سکتا، جو ورڈنگ معاہدے کی ہوتی ہے بڑی اہم ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ جس ورڈنگ پر لکھا گیا اس میں یہ تھا کہ کوئی مرد اگر مکہ کا رہنے والا مدینہ منورہ آنا چاہے، مسلمان ہو، تو مسلمان اسے واپس لٹا دیں گے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ کوئی عورت اگر آنا چاہے تو مسلمان اسے واپس لٹا دیں گے۔ لہذا اس معاہدے کی لکھی ہوئی شکوں سے خواتین کو براہ راست فائدہ پہنچا، اور کفار بھی انگلی دبا کر دیکھتے رہ گئے ہوں گے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ ہم اگر اور توجہ کرتے، انہوں نے سوچا ہوگا تو یہ شک بھی ڈال سکتے تھے کوئی مرد یا عورت، لیکن یہ شک ان کی توجہ میں نہیں آئی اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ اب مکہ مکرمہ میں جو مسلمان خواتین تھیں وہ نکل کر مدینہ منورہ آنے لگیں۔ اب یہ جو خواتین ہیں کیا واقعی اہل ایمان سے ہیں، یا معاملہ یہ ہے کہ ایمان سے تو اہل ایمان سے تو نہیں ہے، ان کے جو شوہر تھے جو بھی مکہ مکرمہ میں تھے ان سے یہ تنگ تھیں اور ان کی وجہ سے اب آ گئی ہیں اور دعویٰ ایمان کر رہی ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اگرچہ کہ ان کے جو ایمان کی کیفیت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی تم ان کے امتحان لو کہ واقعتاً یہ اہل ایمان سے ہیں یا نہیں ہیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی خواتین آئیں، کون سی ایمان والی؟ مہاجرات جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں، فامتحنوہن، ان کے امتحان لو، فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، بے شک اللہ ان کے ایمان سے زیادہ باخبر ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ ان کے امتحان لو، وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ، جب تمہیں غلبہ ظن سے بات معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب انہیں کفار کے پاس نہیں لوٹانا، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کا نکاح ان کے شوہروں سے ختم ہو گیا، اب ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ جو مرد ہیں ان کے لائق ہیں، کفار آتے ہیں اگر مقدمہ لے کر کہ جی ہمارے بیویاں آ گئی ہیں، تو ان سے کہو اپنے مہر واپس لے لو، واتوہم ما انفقو، جو انہوں نے مہر دیا تھا وہ واپس کر دیا جائے، ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتيتموهن اجورهن، اور اب مسلمان اگر ان سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ ایسی خواتین جو ہجرت کر کے آئیں اور وہ کفار کے نکاح میں تھیں تو نکاح تو فوراً ٹوٹ جائے گا، ایمان لاتے ہی عدت گزارنی ہوتی ہے عورت کو، لیکن جو مہاجرات ہیں ان کے لیے عدت بھی نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ اب یہاں کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسباب کے ہم محتاج بنائے گئے ہیں، ہم اسباب کو جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جانے اور معاملہ جانے۔ بے شک کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں معاملہ اللہ پر چھوڑا جاتا ہے، لیکن کچھ باتیں وہ ہیں جہاں اللہ نے معاملہ بندوں کو ہینڈل کرنے کا کہا ہے۔ یہاں اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ اعلم بایمانہن، بے شک اللہ ان کے ایمان کے بارے میں سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اس کے باوجود فرمایا فامتحنوہن، کہ ان کا امتحان لو۔ اب امتحان کیا لو جناب؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں ان سے قسم لی جائے گی، ان سے حلف لیا جائے گا کہ واقعی کیا تم ایمان کی وجہ سے آئی ہو، شوہروں کی وجہ سے تو نہیں آئی۔ تو یہ جو حلف ہے اس کی کتنی بڑی طاقت ہے، اس حلف کے نتیجے میں ایک جو ظاہری قضا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک معاملہ ہوتا ہے دیانتن اور ایک معاملہ ہوتا ہے قضاءً، تو یہ آیت دونوں چیزوں کی تقسیم کو بیان کر رہی ہے کہ ایک بندے کا جو اندرونی حال ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور ایک ہوتا ہے ظاہر میں اس کا ثابت کرنا۔ تو کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جس میں دیانت کا اعتبار ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جس میں قضا کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ لے کر کہ جناب شوہر کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے کہ نہیں اس نے تو مجھے 3 طلاق دی ہے۔ بعض اوقات شوہر بالکل انکار کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شوہر جو ہے وہ 2 طلاق کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے 3 دی ہے۔ اب دونوں کا اختلاف، اب دعویٰ کرنے والی ہے بیوی، یہ مدعی ہے، اور مدعی کے ذمے گواہ ہیں۔ بعض اوقات بند کمرے میں بات ہوتی ہے یا جو شرائط کے مطابق گواہ ہیں وہ نہیں ہوتے، مثال کے طور پر کوئی ایک خاتون موجود ہے، 2 بچے موجود ہیں، یہ گواہی کے نصاب کو نہیں پہنچتے، یا اصلاً سرے سے گواہ نہیں ہوتے، تو اب شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تم حلف اٹھاؤ، اس کے پاس گواہ نہیں ہے. البینۃ المدعی والیمین علی من انکرا، تو شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تم حلف اٹھاؤ. اب اگر شوہر حلف اٹھا لیتا ہے کہ جناب میں نے تو طلاق دی ہی نہیں ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دو دی ہے تین نہیں دی، تو مفتی جو ہے، قاضی جو ہے، وہ یہ فیصلہ جاری کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ نکاح میں ہے. اگر بالکل طلاق نہ ہونے کا اس نے حلف اٹھایا، یا اگر دو طلاق کا کہا تو کہتا ہے کہ دو طلاقیں ہوئی ہیں، رجوع کا اختیار ہے. تو مفتی نے عورت کے پاس گواہ نہ ہونے کی صورت میں شوہر سے حلف لیا اور اس کے حلف کا اعتبار کیا. یہ ہے تصویر کا ایک رخ کہ نکاح باقی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ فتوے میں لکھا جاتا ہے کہ عورت نے چونکہ خود سنا ہے کہ شوہر نے تین طلاق دی ہے، تو اللہ کے ہاں تو معاملہ ثابت ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے، حقائق ہم پر منکشف نہیں ہو رہے، ظاہر میں ثابت نہیں ہو رہے. لیکن جب عورت یہ سمجھتی ہے کہ شوہر نے وہ کام کر لیا کہ جس سے یہ شوہر پر حرام ہو گئی ہے، تو اللہ کے ہاں تو معاملہ آیا ہے، ظاہر ہے، تو یہ عورت ہرگز ہرگز اس شوہر کے قریب نہ جائے. کیونکہ کسی چیز کا پایا جانا اور ہے، اس کا ثابت کرنا اور ہے، ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن یہ خود زیادہ بہتر جانتی ہے کہ حقائق کیا ہیں. تو یہ خود پر خود کو اگر اس کے قریب کرے گی تو زنا پر پیش کرے گی. بالکل قریب نہ جائے، اس کے گھر میں بھی نہ رہے، کسی بھی طرح اس سے جان چھڑائے، خلا لے، طلاق لے، قریب بالکل نہ جائے. اب یہ جو فتویٰ ہے، بعض اوقات جو فریقین آتے ہیں ان کو ہلا دیتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکاح باقی ہے، آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں عورت قریب نہ جائے، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو تقریر، اس مسئلے کی جو تمہید میں نے بیان کی، تو یہ تمہید بیان کرتی ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، دیانت کا معاملہ ہے، اور ایک وہ ہے جو قضاءً ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ان دونوں چیزوں کا اعتبار کرنا ضروری ہے، ان دونوں چیزوں کو فراموش نہیں کر سکتے، مطلب دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. تو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے ہاں تو جو یہ ہیں وہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تم ان کا امتحان لو. تو شریعت نے کسی چیز کے ثبوت کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی ہیں، وہ چار چیزیں بیان کی ہیں کہ حجت شریعہ چار ہیں. نمبر ایک گواہی، نمبر دو حلف، نمبر تین اقرار، اور نمبر چار نقول. جب حلف کا موقع آیا، حلف کس سے لینا اور کس سے نہیں، یہ اس کے اپنے مسئلے ہیں، دونوں سے حلف نہیں لیا جاتا، کسی ایک سے لیا جاتا ہے. اور کس سے لیا جائے گا؟ مدعا علیہ سے لیا جائے گا، جب گواہ نہ ہو تب لیا جائے گا، گواہ ہو تو فیصلہ گواہی پر ہی ہوگا. عورت کے پاس اگر گواہ ہیں، سچے گواہ ہیں، ان کا تزکیہ ہو گیا ہے، تو پھر عورت کی بات مان کر گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں، شوہر جو مرضی کہتا رہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو چار حجت شریعہ ہیں، چیز ثابت کرنے کے چار طریقے ہیں اسلامی نظام قضا میں. نمبر ایک گواہی، گواہی سے بھی مقدم ہے اقرار. جب کوئی اقرار کر لیتا ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، شوہر آ کے کہتا ہاں میں تو طلاق دی تھی، تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں. اب سب سے مقدم چیز ہے اقرار، پورا چیپٹر ہے فقہ کی کتابوں میں اقرار کا. دوسرا جو مرحلہ ہے وہ گواہی کا ہے، تیسرا جو مرحلہ ہے وہ قسم کا ہے. اب کسی پر قسم لی جانی تھی کسی سے اور اس نے انکار کر دیا، یہ انکار کرنا بھی اس کو جھٹلائے گا کہ یہ جھوٹا ہے. اس موقع پر اسے نقل کہتے ہیں عربی میں. تو یہ چار طریقے ہیں. ناظرین محترم, آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہے اور ہم نکاح کے مسئلے کی طرف چلے گئے. اب میں کسی اور مسئلے کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہاں بھائی جیسا گواہ آیا مان لو بات. اب رویت ہلال, 3 سال پہلے ایسا ہوا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک نیا نیا سیٹ اپ آیا تھا, ایک نیا نیا سیٹ اپ آیا اور پاکستان میں 28واں روزہ تھا تو وہاں عید کا اعلان کر دیا گیا. عام طور پر ہوتا ہے کہ عرب ممالک اور پاکستان میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے, تو ہمارے پڑوسی ملک نے, مسلمان ملک پڑوسی حنفی ملک, اس نے جو ہے وہ عرب ملکوں سے بھی ایک دن پہلے روزے کا اعلان کر دیا. ہوا یہ کہ جو گواہ آئے انہوں نے مان لی بات, قرائن کو اگنور کر دیا, گواہ کی بات نہیں مانی جاتی. پہلے گواہ پر جرح کی جاتی ہے, پہلے گواہ پر گواہ کا تزکیہ کیا جاتا ہے, یعنی گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے, نیک شخص ہو, پھر قرائن سے اس کی بات کو جوڑا جاتا ہے. اگر اس کی بات حقائق کے بالکل خلاف ہو, ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ دے رات کو 11 بجے کہ بھائی دن ہے آج, تو اس کی بات تھوڑی مانی جائے گی. تو گواہ کو قرائن کے ساتھ تولنا یہ ضروری ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں جو مکہ سے نکلی ہیں اور نکل کر آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, قرآن کہتا ہے فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن, اگرچہ کہ اللہ ان کے ایمان کے بارے میں سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے, لیکن پھر بھی تم ان کے امتحان لو. قرائن کو دیکھا جائے گا, ان سے حلف لیا جائے گا, اور حلف لیے بغیر ان کا صرف یہ کہنا معتبر نہ ہوگا. تو یہ قرائن کا لحاظ کرنا, یہ جرح کرنا, یہ تزکیہ کرنا, یہ ساری باتیں جو ہیں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہیں. تو ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو محض دیانت پر چھوڑ دیا جائے کہ بھئی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہیں, اسلام کا ایک نظام ہے. اسلام میں گواہی کا نظام ہے, قضا کا نظام ہے. اب دیکھیں جو رمضان کی گواہی ہے, ان سارے مہینوں میں واحد مہینہ ہے جس میں ایک موقع پر ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہوتی ہے, لیکن جو باقی مہینے ہیں اس میں 2 کا نصاب شریعت نے بیان کیا ہے. تو جو شریعت نے بیان کیا ہم اس کے پابند ہیں اور اس سے انحراف نہیں کر سکتے. ربیع الاول کا مہینہ تھا تو ربیع الاول میں جو ہے 2 گواہ آئے ہمارے پاس اور ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میں شیور نہیں ہوں, میں کنفرم نہیں ہوں کہ بھائی میں نے چاند دیکھا ہے, مجھے کچھ شک ہو رہا ہے. تو جب وہ خود اس کو شک ہو رہا ہے تو اس کی گواہی کہاں لی جائے گی, گواہی تو ہے ہی نہیں. وہ ایک اپنی بات پہ کھڑا ہوا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ گواہی کا جو نصاب ہے وہ 2 افراد کا ہے, ایک سے ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ربیع الاول 1446 کے چاند کی میں بات کر رہا ہوں. تو فیصلہ ہم نے یہ کیا, حالانکہ میسیج چل چکے تھے, مبارکبادیں دی جا چکی تھیں, مسجدوں میں اعلان بھی ہو گئے تھے, اور اب اگر اعلان کرتے تو کوئی مزاحمت نہیں آتی. لیکن حقائق پر فیصلہ کرنا ہے نا, ہم نے حقائق گواہی سے ثابت ہوں گے. حقائق جو حقائق کے ثبوت کے شریعت نے طریقے بتائے ہیں اس سے ثابت ہوں گے, یہ ضروری ہے. تو ایک تو گواہی کا نظام, دیانت اور قضا کا نظام, اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی. پھر یہ بات سامنے آئی کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں جو ایک کفار نے ایک کمی محسوس کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا, یعنی کفار خطا کر گئے کہ خواتین کو فائدہ پہنچا اور وہ جوک تر جوک آئیں اور انہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا, ان کے نکاح تو ٹوٹ گئے ایمان لاتے ہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ امام اعظم کے نزدیک ان مہاجرات پر عدت بھی نہیں اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ان سے نکاح کرو, انہیں واپس نہیں لٹایا جا سکتا, اور ان کے شوہر اگر آ کر دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو ان کا مہر دے دو. یہ تو ایک رخ بیان کیا گیا. اب کچھ ایسی بھی خواتین تھیں کہ جو مرتد ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ ولا تم سکو بے سم القوافر، فرمایا گیا اور کافرنیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو۔ یہ جو ایمان پلٹ ہیں، مرتد ہو گئیں، ان کا نکاح تو ختم ہو گیا۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، اور جو مسلمانوں نے ان کو مہر دیا تھا وہ مہر ان سے لے لیا جائے۔ چھ خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح معاذ اللہ ایمان سے محروم ہوئیں۔ تو فرمایا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، یوں خواتینوں کے کہ یوں وہ آئیں اور یوں سارے احکام ہوں، یہ جو سارے احکام ہیں یہ منسوخ ہو گئے۔ جب آیت قتال نازل ہوئیں تو یہ منسوخ ہو گئے، اور یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں پیش آنے والے احکام تھے، تو جب فتح مکہ ہو گیا تو اس سے پہلے صلح حدیبیہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ چونکہ قرآن پاک نے کہ ایک طویل آیت مبارکہ ہے، تو اس وقت یہ احکام کس طرح پیش آئے، کیا معاملات انجام دیے گئے، پوری گفتگو کی روشنی میں ہم نے ان واقعات کو سمجھا، اور اس آیت کا معنی، مفہوم، تشریح کیا بنے گی یہ سمجھی۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اب یہ احکام نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد ایسی صورت نہیں ہے۔ جی، اگلی آیت مبارکہ تلاوت اور ترجمہ۔
وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کی کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں، پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔
پیچھے سے تسلسل ہے کہ چھ عورتیں ایسی تھیں جو چلی گئی تھیں مرتد ہو کر، تو ان کے جو شوہر تھے مال غنیمت سے جو پھر ان کو حصہ دیا گیا، اور وہ چلی گئیں تو چلی گئیں، ایمان سے محروم ہو گئیں۔ تو یہی بات اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 12 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جی،
یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اللہ اکبر۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والیاں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لو ان باتوں پر۔ یہ ایمان کی بیعت نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ ایمان لے کر آتے تو آپ ایمان ان کے لانے کے بعد یا تو فوری طور پر یا اس کے کسی اور موقع پر مزید بھی کچھ چیزوں کی بیعت لیتے، یہ کام نہیں کرنے۔ تو یہ جو پیرانے نظام بیعت لیتے ہیں اس کی یہی بنیاد ہے کہ جب ان کی تربیت میں لوگ آتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ کرواتے ہیں، پھر اقرار لیتے ہیں کہ تم نے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنا، اور پھر وہ جو روحانی فیض انہیں سینہ بسینہ آ رہا ہوتا ہے وہ انہیں منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ جو مومنات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفا پر کھڑے ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، اللہ اکبر، مرد بھی آئے، اب عورتیں آ رہی ہیں، اور حضور نے عورتوں سے بیعت لی، نہ کسی سے ہاتھ ملایا، نہ جسم کا کوئی حصہ مس کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے جب بھی بیعت لیتے اسی انداز پر لیتے۔ وہ جاہل پیر جو عورتوں سے مصافحہ کرتے ہیں یا جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتے تو وہ کسی صورت میں پیر نہیں ہو سکتے۔ تو حضور کی بیعت کا انداز یہ تھا کہ فاصلے سے حضور نے بیعت فرمایا۔ مفسرین نے لکھا کہ 457 عورتوں نے اس دن فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے بیعت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عورتیں آ رہی ہیں جو ایمان والیاں ہیں، یبایعنک کا، آپ سے بیعت کر رہی ہیں۔ 6 باتیں ہیں جن پر حضور بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چوری نہیں کرنی، ولا یزنینا، زنا نہیں کرنا، ولا یقتلنا اولادہن، مکہ مکرمہ میں بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے قتل کر کے دفن کر دیا کرتے تھے، تو خاص جیسے جرائم میں اس کے مطابق بیعت میں الفاظ ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت جو ہے وہ بیعت میں الفاظ دہرواتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، تو آج کے دور کے اندر جتنا فساد اور بے حیائی یہ ڈیجیٹل کانٹینٹ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ بندے کی نمازیں چھوڑ جاتی ہیں، بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، آپ سب واقف ہیں۔ تو یوں حسب موقع الفاظ ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں بیعت لی جا رہی ہے، مختلف افراد نے مختلف مواقع پر جب بیعت لی تو ان کے حسب حال حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے الفاظ بیان کیے۔ تو اہل مکہ میں یہ برائی زیادہ تھی، تو اس لیے یہ الفاظ لیے گئے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان، بہتان نہیں لگائیں گی اس چیز کا جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ قرآن نے ایک بہت گہری بات کو بند الفاظ میں بیان کیا، کھلے الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی۔ ولا یاسین کفی معروف، اور اے محبوب جب تم انہیں نیکیوں کا حکم دو گے تو تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبا یہ ہننا، آپ بیعت لیجیے ان سے، بیعت لیجیے آپ، وستغفر لہننا، اور آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے کہ حضور انہیں ایمان بھی نصیب کر رہے ہیں، ان سے بیعت بھی لے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان سب باتوں کا حکم اللہ انہیں دے رہا ہے۔ کس قدر اللہ نے حضور کو رحیم بنایا ہے، قریب بنایا ہے، رؤوف بنایا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جب اللہ بخشنے والا ہے ساتھ ہی ساتھ حضور کو حکم بھی کیوں دیا جا رہا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، یہ وسیلہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے بے شک، لیکن اے محبوب اس کے باوجود آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پھر بھی حضور کی بارگاہ کو وسیلہ قرار دیا گیا۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو وہ دعا کرتے ہیں، وہ پاکیزہ قلب والے ہوتے ہیں، اللہ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.